كتاب الحدود الزنا يثبت بالبينة والإقرار فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنا ومتى زنا وبمن زنا فإذا بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم. اچھا بھائی, حدود کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. حد عربی زبان میں کسے کہتے ہیں اور شریعت میں کسے کہتے ہیں, یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے, نشان لگا دیجئے بھائی. قوله الحدود, الحد فی اللغة المنع, حد عربی زبان میں منع کرنے, روکنے کو کہتے ہیں بھائی, روکنا منع کرنا. وفی الشرع, اور شریعت کے اندر بھائی, وکل عقوبت مقدرت تستوفى حقا للہ تعالی, شریعت میں ہر وہ سزا ہے جو مقرر ہو, تستوفى جس کو وصول کیا جاتا ہے, حقا للہ تعالی بطور اللہ کے حق کے, اللہ کے حق کے طور پر اس کو کیا کیا جاتا ہے, وصول کیا جاتا ہے یعنی لاگو کی جاتی ہے بھائی. تو تاریخ صرف آپ یہ یاد کرنا چاہیں, یہ یاد کر لیں بھائی, وَكُلُّ عُقُوبَةٍ مُقَدَّرَةٍ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى, یہ بھی کافی ہے, ہر وہ سزا ہے جو مقرر ہے حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى, اللہ کے حق کے طور پر, اللہ کے حق کے طور پر. تو بھائی عربی زبان میں حد کسے کہتے ہیں, حد کا کیا معنی ہے, منع کرنا روکنا, اور حد کو بھی حد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجرم کو روک دیتی ہے فعل بد سے بھائی, اس فعل سے کیا کر دیتی ہے, یا عام لوگوں کو, یا یوں کہیں یہ عام لوگوں کو روکتی ہے, عبرت کی وجہ سے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیں گے, تو یہ مانع ہے, روکنے والی ہے حد بھائی. تو یاد رکھیے شریعت میں دو قسم کی سزائیں ہیں, کچھ سزاؤں کو حدود کہتے ہیں, کچھ کو تعزیر کہتے ہیں. حد وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے, حد وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ کے حق کے طور پر, یعنی اللہ نے اس کو مقرر فرما دیا ہے اور یہ اللہ کا حق ہے, کوئی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لہذا قاضی کے لیے, یا قاضی کے لیے حد میں کمی کرنا یا معاف کرنا جائز نہیں ہے بھائی, قاضی کے لیے حرام ہے حد میں کمی کرنا بھائی, اس لیے کیونکہ کس کی طرف سے مقرر ہے, اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی. نیز اس میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے حاکم تک پہنچنے کے بعد بھائی, اور چونکہ یہ اللہ کا حق ہے تو صاحب حق بھائی وہ بھی معاف کرنا چاہے تو حاکم تک پہنچنے کے بعد تو پھر وہ بھی معاف نہیں کر سکتا بھائی. ایک شخص کے پاس سے ایک شخص دوسرے نے چوری کیا, وہ اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ نہیں جی چلو اسے معاف کر دیں, بھائی معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کر دیتے تم, جب حاکم کے پاس لے آئے ہو اب کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا, حاکم خود بھی اسے معاف کرنا چاہے تو اس کے لیے معاف کرنا جائز نہیں ہے بھائی, معاف کرنا جائز نہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے مقررہ ہے بھائی, اور اس میں کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے بھائی. جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ سزائیں ہیں وہ تعزیر کہلاتی ہیں, تو حد وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر، اور تعزیر اس کے علاوہ باقی سزائیں ہیں جو مقرر نہیں ہیں، قاضی کی صوابدید پر ہیں بھائی، وہ جتنا مناسب سمجھے سزا دے سکتا ہے کسی مسئلے کے اندر، اور وہ تعزیر کہلاتی ہے۔ حدود کے علاوہ باقی سزائیں کیا کہلاتی ہیں؟ تعزیر کہلاتی ہیں بھائی، تعزیر۔ اور اس میں پھر سفارش بھی قاضی قبول کر سکتا ہے، اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، تو وہ تعزیر ہے بھائی۔ اور تعزیر میں یاد رکھیے حد سے کم ہونی چاہیے بھائی، تعزیر کیا ہے؟ حد سے کم ہونی چاہیے بھائی، حد کے برابر بھی نہیں، زائد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ادنا حد جو ہے 40 کوڑے ہے، تو تعزیر جو ہے 39 کوڑوں تک دی جا سکتی ہے بھائی۔ تعزیر کہاں تک دی جا سکتی ہے؟ 39 کوڑوں تک دی جا سکتی ہے، کسی مسئلے میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے 39 کوڑوں تک دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ معمولی سزا ہے بھائی، بعض اوقات جرم معاشرے میں پھیلتا ہے اور اس سے لوگ اس معمولی سزا کی وجہ سے باز نہیں آتے، تو ایسے موقع پر جب لوگ باز ہی نہیں آ رہے اور وہ جرم معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، تو اس صورت میں قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ سیاستاً 2-3 آدمیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے۔ مثلاً ملاوٹ ہے بھائی، اب ملاوٹ کی سزا دیتا ہے قاضی، لوگ باز ہی نہیں آتے بھائی، ملاوٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر چیز کے اندر بھائی، تو قاضی 2-3 آدمیوں کو قتل کروا سکتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ آپ بھی قاضی بن جائیں بھائی لاہور کے، مثلا ملاوٹ سے لوگ باز نہیں آ رہے، دوائیوں تک کے اندر ملاوٹ ہونے لگی ہے بھائی، کھانے کی چیزوں میں تو ہے ہی، تو آپ 2-3 آدمیوں کو قتل کروا سکتے ہیں بھائی تاکہ لوگ باز آ جائیں، ایک کو قتل کروا دیں لاہور کے ایک کونے پر، اس کو لٹکا دیں بھائی 2-3 دن، دوسرے کو دوسرے کونے پر، تیسرے کو تیسرے کونے پر لٹکا دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھائی ایک ہی دن میں پورا لاہور ٹھیک ہو جائے گا بھائی، ایک ہی دن میں، ایک ہی دن میں بھائی۔ تو قاضی کے لیے سیاستاً جب مجبوری ہو تو وہ 2-3 آدمیوں کو کسی جرم کے اندر قتل بھی کروا سکتا ہے تاکہ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے بھائی۔ پھر حدود کے اندر یاد رکھیے بھائی، حدود 6 ہیں بھائی، 6۔ اول ہے حد زنا، حد زنا، اور حد زنا میں پھر آپ تفصیل جانتے ہیں، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے لگیں گے مرد ہو یا عورت، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو پھر اس صورت میں اسے سنسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، یہ رجم کہلاتا ہے۔ دوسری حد ہے حد شرب خمر، شراب پینے پر حد بھائی، شراب پینے پر۔ اور تیسری حد ہے حد سکر من غیر الخمر، سکر سین چھوٹا کاف را، سکر کا معنی ہے نشہ، نشہ، حد سکر من غیر الخمر، شراب کے علاوہ کسی اور مشروب سے، کوئی اور نشاور مشروب پیا جس سے نشہ ہو گیا، تو اس پر حد جاری ہوگی مولانا، حد بھائی۔ شراب میں یاد رکھیے نشہ ہونا ضروری نہیں، ایک آدمی شراب کا ایک قطرہ بھی چکھ لے پی لے تو اس پر حد آئے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نشاور مشروب پیتا ہے تو اس میں اس نشاور مشروب کے صرف پینے پر حد نہیں لگائی جائے گی، بلکہ اس کی وجہ سے اگر نشہ بھی ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ حد لگائی جائے گی، نشہ نہیں تو پھر وہاں پر حد بھی نہیں۔ اسی لیے کہا حد، میں نے اسی لیے میں نے کہا حد سکر من غیر الخمر بھائی، نشہ ہونے کی حد ہے جبکہ وہ کس سے ہو؟ غیر خمر سے ہو، خمر کے علاوہ سے ہو۔ نمبر 4 ہے حد قذف بھائی، کسی پر زنا کا الزام لگایا تو اس زنا پر، جس شخص نے زنا کا الزام لگایا ہے ایک پاک دامن شخص پر، تو اس پر حد قذف آئے گی بھائی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے اسے۔ نمبر 5 ہے حد سرقہ، حد سرقہ، سرقہ چوری کو کہتے ہیں بھائی، کوئی شخص چوری کر لے اور اسے پھر قاضی کے پاس لے جائیں اور چوری اس کی ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری ہوگی، اور چوری کی حد کیا ہے؟ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا بھائی، کہ ایک ہاتھ کو کیا کر لیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا، یہ حد سرقہ ہے. اور قاضی تک بات پہنچ گئی ایک دفعہ، اس کے بعد اب وہ جس کی چوری ہوئی تھی وہ کہتا ہے قاضی کو، قاضی صاحب چلیں چھوڑیں معاف کر دیں. نہیں بھائی، معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کر دیتے، اب قاضی کے پاس لے آئے ہو، مسئلہ جرم ثابت ہو گیا، اب تم معاف کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو حق اللہ ہے، اللہ کی طرف سے مقررہ سزا ہے، کوئی اس کو معاف کرنے یا اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. بھائی چھٹی حد ہے مولانا حد قطع طریق. بھائی حد قطع طریق بھائی یعنی ڈاکا ڈالنے کی حد بھائی، ڈاکو پر حد بھائی. یاد رکھیے، کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے ڈاکا ڈالتے ہوئے تو اس پر حد جاری ہوگی، اور اس کی حد یہ ہے کہ اس کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا بھائی، ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹ دیں گے، ایک ہی طرف کے دونوں ہاتھ پاؤں نہیں کاٹیں گے، ورنہ تو اس کے لیے چلنا ہی ممکن نہ رہے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ چھ حدود ہوئی مولانا، پہلی کیا ہے؟ حد زنا، دوسری حد شرب خمر، تیسری ہے حد سکر من غیر الخمر، اور چوتھا ہے حد غضب، اور پانچواں حد سرقہ، اور چھٹا ہے حد قطع طریق. بھائی قطع طریق، قطع کا معنی کاٹنا، اور طریق راستے کو کہتے ہیں. تو حد کی کیا تعریف آپ نے پڑھی حاشیے کے اندر بھائی؟ ہر وہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ کے حق کو وصول کرنے کے لیے بھائی، اسے حد کہتے ہیں. آگے دیکھیے حاشیے میں قیمتی ایک دو باتیں لکھی ہیں، وہ بھی پڑھ لیجئے. کہتے ہیں ولہذا لا یسمی القصاص حدن، کہتے ہیں اسی لیے قصاص کو حد نہیں کہتے، قصاص کا نام قصاص رکھا، اسے حد نہیں کہتے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو حد کی نہیں کہتے. وَإِن كَانَ عُقُوبَةً، اگرچہ یہ بھی سزا ہے، لِأَنَّهُ حَقُّ آدمیٍ، اس لیے کہ یہ کس کا حق ہے؟ حد تو اللہ کا حق ہے، اور یہ قصاص کس کا حق ہے؟ آدمی کا حق ہے. آپ دیکھتے نہیں بھائی، مقتول کے اولیاء چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں، مقتول کے اولیاء چاہیں تو کسی مال پر صلح کر لیں کہ اتنا مال دے دو، تو ہم تم سے قصاص نہیں لیتے. معلوم ہوا یہ حق العبد ہے. اور حالانکہ حد کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، تو قصاص حق العبد ہے، اس لیے اس کو حد نہیں کہتے بھائی. نیز تعزیر کو بھی حد نہیں کہتے، دوسری سزا جو ہے تعزیر، جو قاضی اپنی مرضی سے دیتا ہے، جو سزا دینا چاہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ قاضی دیکھے گا مناسب، جو مناسب سمجھے گا ویسی سزا دے دے گا بھائی. بعض لوگوں کے لیے تھوڑی سی سزا بھی کافی ہوتی ہے، بعض کے لیے زیادہ سزا دیں پھر بھی ان کو اثر نہیں ہوتا. جیسے بھائی کہتے ہیں قاضی کے پاس، ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا بھائی، کسی نے بتلایا، لے کر آئے اسے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے. بادشاہ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا بھائی، اور پھر اسے بھیج دیا، جاؤ بھائی، چلا گیا. اسے ایک اور شخص کو لایا گیا، اس نے بھی وہی جرم کیا تھا. تھوڑی دیر بعد بھائی ایک اور آدمی کو لائے، اس نے بھی وہی جرم کیا. بادشاہ نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا بھائی، پھر کہا لے جاؤ اس کو، چھوڑ دو. ایک اور آدمی کو لے کر آئے تھوڑی دیر کے بعد، اس نے بھی وہی جرم کیا تھا. بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا اس کا منہ کالا کرو اور اس کو گدے پر بٹھاؤ اور پورے شہر کے اس کے 10 چکر لگواؤ بھائی، تاکہ عبرت کا نشان بن جائے بھائی، آئندہ یہ جرم نہ کرے. اسے لے گئے. بعد میں بادشاہ کے جو درباری حضرات بیٹھے ہوئے، بادشاہ سے کہا یہ کیا بات ہے, ایک ہی جرم تھا, آپ نے پہلے کی طرف صرف غصے سے دیکھا, بولے بھی نہیں, دوسرے کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا بس, اور تیسرے کو آپ نے سخت سزا دے دی. اتنی بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا بھائی لوگوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں, جاؤ ذرا ان لوگوں کے احوال کا پتہ کرو, یہ جو لے کر آئے تھے میرے پاس. کہتے ہیں پہلا آدمی جس کو بادشاہ نے صرف غصے سے دیکھا تھا, اس کا بادشاہ سے تعلق تھا پہلے سے کچھ, کہتے ہیں اس کے پاس گئے تو دیکھا اس کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں کہ بادشاہ میرے سے ناراض ہو گیا, بادشاہ تک میری شکایت پہنچ گئی, کتنی بڑی میرے سے غلطی ہو گئی بھائی. دوسرے کے پاس گئے بھائی جس کو بادشاہ نے ڈانٹا تھا بھائی, وہ بھی بیٹھا ہوا رو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو گیا, بادشاہ تک میری شکایت چلی گئی, اس نے مجھے ڈانٹ دیا بھائی, کیوں میرے سے یہ غلطی ہوئی. تیسرے کے پاس, تیسرے کا پتہ کرنے گئے بھائی جس کو گدے پر بٹھایا ہے اور منہ کالا کیا ہے, بچے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے دوڑ رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں بھائی, اس کا حال پتہ کر رہے ہیں. دیکھا وہ گدے پر لے کر جا رہے ہیں اسے, اس کے گھر کے پاس سے گدا گزرا تو بیگم کو آواز دے کے کہتا ہے بیگم فکر نہ کرو, 8 چکر ہو گئے, صرف 2 رہ گئے, ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو اسے اثر ہی کوئی نہیں, اتنی سخت سزا بھی دے دی. تو لوگوں کی طبیعتیں مختلف, بعض کے لیے تھوڑی سی تنبیہ بھی کافی ہوتی ہے, بعض کے لیے سخت سزا بھی کافی نہیں ہوتی. سمجھ میں, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے بھائی. تعزیر سے بات چلی تھی, قاضی اپنی ثوابدید پر دیکھے گا, جس مناسب سمجھے گا سزا دے دے گا بھائی, سزا دے دے گا. اور تعزیر کو بھی لا یسمی حدن کہتے ہیں, مقضا تعزیر لا یسمی حدن, تعزیر کو بھی حد نہیں کہتے, لعدم التقدیر فیہ, اس لیے کیونکہ اس میں تقدیر نہیں ہے, اس میں کوئی مقرر چیز نہیں ہے بھائی, جبکہ حد مقرر ہوتی ہے بھائی کہ کیا سزا ہے. کہتے ہیں بھائی اب کتاب پر دیکھیے, الزنا یثبت بالبینۃ والاقرار, زنا ثابت ہوتا ہے بالبینۃ, بینہ کے ذریعے, گواہی کے ذریعے, والاقرار اور اقرار. زنا دو طرح سے ثابت ہو سکتا ہے مولانا, یا تو کیا ہو گواہی ہو بھائی, گواہ آ کر گواہی دے دیں, یا وہ شخص زناکار خود کیا کرے اس کا اقرار کر لے. اب گواہی کتنی ہوگی, بیان کر رہے ہیں بھائی, کہتے ہیں فَالْبَيِّنَةُ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الشُّهُودِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ بِالزِّنَا, کہ گواہی دے دیں چار آدمی, چار افشاس من الشہود, گواہوں میں سے, عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ, کسی مرد یا کسی عورت پر زنا کی. چار گواہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں کسی مرد یا عورت پر زنا کی, کس نے کیا کیا ہے, زنا کیا ہے بھائی, زنا کا لفظ کہیں گے کہ اس نے زنا کیا ہے, صحبت یا جمع وغیرہ کا لفظ کہا تو بھی درست نہیں ہے بھائی, اور چار گواہ ہونے چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا, دو گواہ ہوں کافی نہیں, تین گواہ ہوں کافی نہیں, کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے, چار. اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی, حدود کے مسئلے کے اندر, حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے بھائی, ادنا شبے سے بھی حدود ساقط ہو جاتی ہیں, حدود ادنا شبے کی وجہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں. الحدود تندرئ بالشبہات ان درا یندرئ کا معنی ہے ساقط ہونا, الحدود تندرئ بالشبہات, حدود ساقط ہو جایا کرتی ہیں شبہات کی وجہ سے. اچھا تو چار گواہ گواہی دیں گے بھائی, چار گواہ بھائی, حدود سخت سزائیں ہیں اور شریعت بھی چاہتی ہے بھائی, معلوم ہوا آگے آپ حدود دیکھیں گے, حدود کا کہ مسئلہ بڑا نازک ہے, ذرا شبہ آ جائے حد ساقط ہو جاتی ہے, معلوم ہوا شریعت بھی پردہ پوشی چاہتی ہے, اس شخص پر کیا پڑا رہے, پردہ پڑا رہے اور حد سے یہ بچ جائے, تو حد سے لہذا ادنا شبہ بھی آتا ہے, آگے آپ تفصیل دیکھیں گے پوری تفصیل آ جائے گی, جہاں کہیں شبہ آیا حد کیا ہو جائے گی, ساقط ہو جائے گی. پھر دیکھیے مولانا, اب زنا کے مسئلے میں ہی آپ دیکھ لیجئے, شریعت خود چاہتی ہے کہ حد نہ آئے, آدمی پر پردہ پڑا رہے, چار گواہوں کی شرط لگا دی اللہ تعالی نے, کہ زنا کے اندر کم از کم کتنے گواہ ہوں؟
چار
گواہ ہوں بھائی. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا کہ چار گواہ ہوں بھائی, دو بھی نہیں تین بھی نہیں بلکہ چار گواہ ہوں. اور یاد رکھیے بھائی, گواہ بھی صرف مرد ہونے چاہیے, قابل اعتماد مرد. عورتوں حدود کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں, کیونکہ ان کی گواہی میں شبہ ہے, اور حدود ادنا شبہ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں بھائی. اس میں صرف مرد ہوں گے تو چاروں مرد گواہی دیں گے, پھر زنا ثابت ہوگا. تو بینا یہ ہے مولانا, انت شہدا اربعۃ من الشهود علی رجل او امرأۃ بزنا, کے گواہی دیں چار آدمی گواہوں میں سے کسی مرد یا عورت پر زنا کی. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھائی قتل زنا سے بھی بڑا جرم ہے, اور وہاں پر دو گواہی کافی ہیں قتل کے اندر, اور زنا میں چار گواہ ہونے چاہیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو میں نے ذکر کر دی مولانا, کہ شریعت چاہتی کیا ہے, یہاں پردہ پڑا رہے, حد ساقط ہو جائے. نیز دوسری وجہ بھی عقلی کی, کہ بھائی قتل ایک آدمی کا فعل ہے تو ایک آدمی کے لیے دو گواہ کافی ہیں, اور زنا دو اشخاص کا فعل ہے, ایک مرد ایک عورت, اور ہر آدمی کے فعل کے ثبوت کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ دو. تو دونوں کے کتنے ہو گئے؟ دونوں کے لیے چار ہو گئے بھائی, چار. تو چار گواہ گواہی دیں. فَسَأَلَهُمُ الْإِمَامُ عَنِ الزِّنَا, تو پوچھے گا ان سے امام یعنی وہ قاضی اور حاکم جو ہے, وہ پوچھے ان گواہوں سے, عَنِ الزِّنَا زنا کے بارے میں, ما ہوا زنا کیا چیز ہے, زنا کسے کہتے ہیں, تم جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے؟ بھائی گواہی تو زنا کی دینے آ گئے, زنا کہتے کس کو ہیں ذرا یہ بتلاؤ. زنا کی تاریخ یہ لکھی ہوئی ہے مولانا, یہ جہاں بات کتاب شروع ہوئی ہے, الزنا یثبت بالبینات, نیچے لکھا ہوا ہے, بین السطور ہے آپ کے بھائی, والوطی فی قبل خال عن ملک و شبہت, وہ صحبت کرنا ہے, فی قبل عورت کے اگلے مقام میں, خال جو خالی ہو, عن ملک ملکیت سے, و شبہت اور شبہ ملکیت سے بھی. بھائی نکاح کر لیا تو پھر تو آپ ملکیت آ گئی مولانا, انسان کے لیے عورت حلال ہو گئی, لیکن وہاں نہ ملکیت ہے اور نہ شبہ ملکیت کا شبہ بھی نہیں ہے بھائی. تو ایسے صورت میں جب صحبت کی ہے عورت کے اگلے مقام میں تو یہ زنا کہلاتا ہے بھائی. تو امام ان سے پوچھے گا بھائی زنا کس کو کہتے ہیں ذرا بتلاؤ تو صحیح, کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں زنا کا پتہ ہی نہیں, زنا کہتے کس کو ہیں بھائی. تو زنا کے بارے میں ان سے پوچھیں گے بھائی. پھر پوچھے وکیف ہوا, زنا کیسے ہوتا ہے, یہ بھی جانتے یا نہیں؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہو سکتا ہے دوسرے نے صرف عورت سے بوسو کنار کیا ہو اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں زنا کیا ہے بھائی. نیز حدیث میں آتا ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں, کان زنا کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ اس معنی میں لے رہے ہوں بھائی, حالانکہ وہ تو حقیقتاً زنا نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پوچھے ان سے زنا کس کو کہتے ہیں بھائی. وہ آئینا زنا, پھر یہ بھی پوچھے کہاں اس نے زنا کیا ہے بھائی جس پر تم الزام لگا رہے ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے اس شخص نے دار الحرب میں زنا کیا ہو, کفار کے ملک میں, اور کفار کے ملک میں زنا کیا ہو تو یاد رکھیے اس صورت میں حد نہیں آیا کرتی, اس لیے کہ وہ ہمارے جو امیر ہے مسلمانوں کا اس کی سلطنت کا حصہ نہیں, اس کا حکم وہاں جاری نہیں ہوتا, اور حد تو جاری کرنا کس کا کام ہے؟ بادشاہ کا کام ہے, اور وہاں تو اس کی حکومت ہی نہیں. لہذا وہاں دار الحرب میں کیا ہو تو وہاں پر اس صورت میں پھر حد نہیں آتی. تو پوچھے گا اینا زنا, کہاں زنا کیا اس نے, کس جگہ پر بھائی. وہ متا زنا, اور کب زنا کیا یہ بھی پوچھے گا بھائی. بھائی یہ کیوں پوچھے گا کہ کب زنا کیا, ابھی کیا, مہینے پہلے کیا, سال پہلے کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ حدود کے اندر اگر زمانہ ذرا زیادہ گزر جائے تو حد ثابت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں بات پرانی ہو گئی, اب حد لگا نہیں لگائی جا سکتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات پرانی ہو جائے تو حد نہیں لگائی جا سکتی. اور کتنے میں پرانی ہوگی؟ بات کہتے ہیں 6 مہینے بھائی، بات کہتے ہیں 1 ماہ تک بھائی. تو پوچھیں گے اس نے کب زنا کیا؟ اگر 1 ماہ سے پرانی بات ہے تو پھر حد نہیں آئے گی بھائی، حد نہیں آئے گی بھائی. کیوں پھر کیوں نہیں حد آئے گی؟ کہتے ہیں تہمت کی وجہ سے، بدگمانی دل میں پیدا ہو گئی بھائی. بھائی 1 ماہ پہلے کی بات ہے اور ابھی تم آ جا کر گواہی دے رہے ہو. معلوم ہوا کہ پہلے تمہارا ارادہ تھا اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اب تم آیا، معلوم ہوا اب کوئی تمہاری اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے تم گواہی دینے آ گئے، ورنہ تو تمہارا ارادہ کیا تھا معلوم ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ ورنہ اگر تم نے پردہ نہیں ڈالنا تھا تو تم فوراً آ جاتے. یا تو یہ کیا تھے، دور رہتے تھے، دور رہتے ہیں اور پھر تو کوئی تاخیر نہیں، ہر پھر تو عذر ہے مولانا، اتنا عرصہ سفر کر کے پہنچے کوئی. تو معلوم ہوا پہلے تم کیا کرنا چاہتے تھے، پردہ ڈالنا چاہتے تھے، اور اب تم کوئی دشمنی ہوئی ہے کہ اب اس کو ظاہر کر رہے، تو دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے، تو اس تہمت کی وجہ سے اب گواہی قبول نہیں بھائی، اور حد نہیں ہوگی بھائی. وَبِمَنْ زَنَا، اور یہ بھی ان سے قاضی پوچھے گا بھائی، کس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے زنا، کس عورت کے ساتھ، کس کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بتلاؤ بھائی. کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی وہاں ملکیت کا شبہ آ رہا ہو، باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لی ہو بھائی، تو وہاں آپ نے پڑھا تھا بھائی کس چیز کا شبہ آ جاتا ہے، ملکیت کا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا فرمایا تھا، انت و مالک لی ابی، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں. تو بیٹے کی معلوم ہوا، بیٹا اور بیٹے کی جو مملوک اشیاء ہیں باپ ان کا مالک ہے، شبہ آ گیا اس چیز کا، کیونکہ حدیث میں ہی آیا شبہ آ گیا. اور حد کیا ہوتی ہے شبہ کی وجہ سے، ثابت ہو جایا کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس نے اپنے بیٹے کی باندھی سے صحبت کی ہو اور وہاں تو شبہ ہی مل گیا، اور شبہ ہی مل جہاں پر ہو وہاں حد نہیں آیا کرتی، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی حد نہیں نہ آ رہی ہو، اس لیے اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ ساری تفصیل قاضی اس سے پوچھے گا بھائی کہ زنا کسے کہتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے، اس نے کب کہاں زنا کیا، کب زنا کیا، کس سے زنا کیا. فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ، جب بس جب وہ یہ سب کچھ بیان کر دیں، وقالوا اور وہ کہیں، رأيناه وطئها في فرجها، کہ ہم نے دیکھا اس آدمی کو کہ اس نے وطی کی، صحبت کی اس عورت کے ساتھ، في فرجها اس کی شرمگاہ میں، کلمیل فی المکحلہ، مکحلہ کلمیل فی المکحلہ، میل کہتے ہیں سلائی کو، مکحلہ کہتے ہیں بھائی سرما دانی کو، ہم نے دیکھا اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی جیسے سلائی ہوتی ہے سرما دانی میں. بھائی عجیب بات ہے بھائی، آپ ذرا غور تو کریں مولانا، غور کریں بھائی شریعت کے احکام پر، اتنی حد تک کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کتنا قلیل امکان ہوا کہ بالکل دخول کرتے ہوئے دیکھے. میں معلوم ہو شریعت ہر لحاظ سے چاہتی ہے کسی طرح حد کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے. معلوم ہوا عورت مرد نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے پھر بھی نظر نہیں آ سکتا بھائی. تو شریعت دیکھو اب یہاں تک بتایا کہ اپنی آنکھوں سے دخول ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر جا کر سارا کچھ ثابت ہوگا اور پھر حد آئے گی. اور یہ تو بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی نادر ہوگا کہ کوئی معلوم ہوا گواہی کے ذریعے زنا کا ثبوت، بڑا ہی مشکل ہے بھائی، بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے بھائی، بڑا نازک یہ مسئلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ معلوم اکثر جب بھی آئے گی حد کوئی اقرار کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی آدمی خود کیا ہو اقرار کر لے اور آ کر کہے قاضی صاحب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر اللہ کی جانب سے مقررہ سزا جاری کر دیجئے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں کل میل فی المکحلہ، جیسے سلائی ہوتی ہے سرما دانی میں، وَسَأَلَ الْقَاضِ عَنْهُمْ، اور قاضی پوچھے گا ان گواہوں کے بارے میں۔ بھئی یاد رکھیے، گواہ آگے تو یہ نہیں کہ سیدھی گواہی قبول کر لے، بھئی پتہ چلے بھئی پہلے تحقیق کروائیں گے یہ گواہ عادل ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں یا قابل اعتماد لوگ نہیں، رحمک اللہ، تحقیق کروائے گا قاضی بھائی۔ اور مسائل کے اندر تو ٹھیک ہے بھائی، قاضی کیا کرے گا، تحقیق کس طرح کروائے گا، جو گواہ ہیں ان کے جو قریبی دوست ہیں یا ان کے رہنے ان کے پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک خفیہ خط روانہ کر دے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں آدمی گواہی دینے آیا ایک مسئلے کے اندر، ان میں سے کون کون عادل ہے ذرا لکھ دو بھائی۔ تو وہ جو عادل ہوگا اس کے نام کے نیچے لکھ دے گا یہ عادل ہے یہ عادل ہے۔ یہ دیکھو خفیہ طور پر ہم نے ان کی تعدیل کروائی، ان کی عدالت، ان کو عادل قرار دیا، کس طریقے پر، خفیہ طور پر۔ اور ایک ہے اعلانیہ تعدیل کروانا، بھائی جن لوگوں کو خط بھیجا تھا انہوں نے خط میں لکھ دیا یہ عادل ہے، یہ سارے عادل ہیں بھائی مثلا، پھر ان کو سامنے بھی بلوائیں گے، ہاں بھائی یہ لوگ ہیں بھائی جن کے بارے میں تم نے خفیہ طور پر کیا لکھا تھا، عادل ہیں، اب بتاؤ بھائی سامنے بھی یہ عادل ہیں سارے کے عادل نہیں ہیں۔ تو یہاں تعدیل کروائیں گے، خفیہ بھی تعدیل کروائیں گے اور پھر ظاہری اعلانیہ بھی کیا کروائیں گے، تعدیل کرو۔ باقی مسائل کے اندر خفیہ تعدیل ہی کافی ہوتی ہے، لیکن چونکہ حد کا مسئلہ بڑا نازک ہے تو پھر اب خفیہ تعدیل تو اس نے کر دی، پھر سامنے بھی بلائیں گے اس کو، دیکھو یہی ہے وہ آدمی جن کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ عادل ہیں، تو وہ سامنے ان کو دیکھ کر سب کے سامنے بتلا دے گا کہ ہاں یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں نے کیا کہا تھا یہ عادل ہیں۔ تو کہتے ہیں وَسَأَلَ الْقَاضِ عَنْهُمْ، قاضی پوچھے گا عَنْهُمْ ان گواہوں کے بارے میں، فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور قاضی نے پوچھا ان کے بارے میں، فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، پس ان کو عادل بتلایا گیا، فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی ان کو عادل بتلایا گیا، حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ، تو قاضی فیصلہ کر دے گا ان کی گواہی پر بھائی، قاضی کیا کر دے گا حد کا فیصلہ، شادی شدہ ہو تو کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہو تو سو گھوڑے لگائے جائیں گے۔ اچھا قاضی نے یاد رکھیے بھائی، جب ایک شخص کے رجم کا فیصلہ کر دیا، اب یہ شخص محفوظ الدم نہ رہا، آپ نے قصاص کے مسائل جہاں پڑھ رہے تھے وہاں آپ نے پڑھا تھا قصاص کس کی قتل کی وجہ سے آتا ہے، جب ایسے آدمی کو قتل کرے جو محفوظ الدم ہو علی التعبید ہمیشہ کے طریقے پر بھائی، اور یہ جب قاضی نے اس کے رجم کا فیصلہ کر دیا تو رجم کے ذریعے کیا کیا جائے گا، اس آدمی کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا، تو یہ اب مباح الدم ہو چکا، اس کا قتل جائز ہو چکا بھائی، اب اسے مسلمانوں نے پتھر مار کر کیا کرنا ہے، قتل کر، تو یہ مباح الدم ہوا، لہذا اب اس کو کوئی قتل کر دے یا اس کا کوئی ہاتھ وغیرہ کاٹ دے تو زمان نہیں آئے گا بھائی، زمان نہیں آئے کیونکہ مباح الدم ہو چکا ہے، تو قصاص بھی نہیں زمان بھی نہیں مولانا۔ تو کہتے ہیں والاقرار، اور اقرار یہ ہے مولانا، ان یقر البالغ العاقل علی نفسہ، کہ اقرار کرے بالغ عاقل شخص علی نفسہ اپنی ذات پر، بالزنا، کس چیز کا اقرار کرے، زنا کا، اربع مرات، چار مرتبہ، فی اربع مجالس من مجالس المقر، چار مجلسوں میں، کس کی چار مجلسیں، من مجالس المقر، اقرار کرنے والے کی مجلسیں۔ بھائی دیکھو اقرار ایک دفعہ کر لے گا تو اس سے حد زنا نہیں آئے گی بھائی، ایک آدمی آیا قاضی کے پاس اور اس نے قاضی کے سامنے کہا قاضی صاحب مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے، تو ایک ہی دفعہ اقرار سے حد نہیں آئے گی بھائی، بلکہ قاضی اس کو نکال دے گا بھائی کہ جاؤ بھائی توبہ کرو استغفار کرو بھائی ایسا نہیں ہوگا، جاؤ بھائی جاؤ، اسے نکلوا دے گا۔ پھر وہ دوبارہ آتا ہے, پھر اس نے اسی طرح اقرار کیا, قاضی نے پھر اسے باہر نکال دیا, پھر تیسری دفعہ آیا اس نے پھر اقرار کیا, پھر قاضی نے اسے باہر بھیج دیا, چوتھی مرتبہ آیا اس نے پھر اقرار کیا. اب چار مرتبہ اقرار ہوا اور چار مختلف مجلسوں میں ہوا, ہر مرتبہ وہ اس کی مجلس بدل گئی تھی, وہ چلا گیا پھر آیا نئی مجلس ہے مولانا, پھر گیا پھر آیا نئی مجلس ہے. اور کس کے لیے نئی مجلس ہے, اقرار کرنے والے کی نئی مجلس ہے یا قاضی کی نئی مجلس ہے؟ اقرار کرنے والے, قاضی تو وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, قاضی کی تو پہلی مجلس ہے بھائی. ہاں اقرار کرنے والے کی مجلسوں کا اعتبار ہے, اس کی چار مجلسیں ہونی چاہیے بھائی. تو وہ چار مرتبہ جب آ کر اقرار کر لے گا, اب اس سے قاضی پھر وہی باتیں پوچھے گا جو گواہوں سے پوچھی تھی. زنا کسے کہتے ہیں, کیسے ہوتا ہے, کہاں کیا, کس سے کیا وغیرہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی یہ چار مرتبہ اقرار کیوں؟ بھائی ہر مرتبہ اقرار ایک گواہ کے قائم مقام ہو گیا, تو چار مرتبہ اقرار کر لے گا تو گویا چار گواہ آ گئے. اور یہ حدیث میں آتا ہے بھائی, صحابہ عجیب لوگ تھے بھائی, عجیب لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت, اتنی محبت کے بیان نہیں ہو سکتی, اور اللہ کے احکامات کے پر اس قدر عمل اور اللہ کا اس قدر خوف کے بیان نہیں ہو سکتا بھائی. چنانچہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے بھائی, ان سے غلطی سے زنا ہوا بھائی, اور پھر بعد میں پچھتانے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, کیا غلطی کر دی, اتنا بڑا جرم کر دیا. آج کوئی شخص جتنے مرضی گناہ کر لے اسے پرواہ نہیں ہوتی بھائی, صحابہ سے ایک گناہ ہو جاتا تھا بے چین ہو جاتے تھے, اتنی بے چینی چاہے اپنی جان چلی جائے بس کسی طرح یہ ہمارا گناہ ختم ہو جائے بھائی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے بھائی, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجئے, مجھ پر حد جاری کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ بھائی استغفار کرو, توبہ کرو بھائی, شاید تم نے صرف چھوا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا. چنانچہ بھیج دیا, چلے گئے. پھر آئے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیج دیا استغفار توبہ کا, کہا بھائی. تیسری مرتبہ پھر بھیج دیا, چوتھی مرتبہ آئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق سنسار کرنے کا حکم فرمایا بھائی, سنسار کرنے کا. اور کہتے ہیں جب انہیں سنسار کر دیا گیا تو دو صحابہ گفتگو کر رہے تھے بھائی آپس میں, ایک نے کہا کہ بھائی اس شخص پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا بھائی, یعنی کسی کو پتا نہیں تھا اس نے زنا کیا, خود آ کر اس نے اپنا کیا کیا ہے اقرار, اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے تو پردہ ڈال دیا تھا اس کے گناہ پر, لیکن اس نے خود آ کر اقرار کر کے اپنا گناہ ظاہر کر دیا اور اس کو کتے کی طرح رجم کر دیا گیا بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی ان صحابہ کی. خیر آپ خاموش رہے بھائی, چلتے رہے آگے. آگے کچھ آگے گئے تو ایک گدا مرا ہوا پڑا تھا اور اس کو کچھ مدت بھی گزر گئی تھی مرے ہوئے, اس کا پیٹ پھول گیا تھا, ایک ٹانگ بھی اوپر کو ابھر آئی تھی بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا فرمایا بھائی جاؤ وہ دوست فلاں فلاں کو بلا کر لاؤ بھائی, وہ جو دو باتیں کر رہے تھے ان کو بلایا گیا, حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. حضور نے فرمایا اس گدے کو کھاؤ بھائی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون کھا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے ابھی جو اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی وہ اس سے بڑھ کر ہے, یعنی اس گدے مردہ گدے کو کھانے سے بھی بڑھ کر ہے وہ بات جو تم نے کی تھی اپنے بھائی کے خلاف گئی. اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. عجیب لوگ تھے صحابہ بھائی, عجیب. تو تو دیکھا احادیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کے اقرار کو رد کیا اور جب چار اقرار پورے ہو گئے پھر اس پر وہ حکم نافذ فرمایا. معلوم ہوا چار مرتبہ اقرار کرے گا چار مجلسوں کے اندر, اور وہ مجلسیں کس کی ہونی چاہیے؟ اقرار کرنے والے کی. اسی لیے کہا کہ اقرار یہ ہے, والے اقرار اقرار یہ ہے, ان یقر البالغ العاقل علی نفسہ بالزنا اربع مرات, کہ اقرار کرے بالغ عاقل آدمی اپنے نفس پر زنا کا اربع مرات چار مرتبہ, فی اربع مجالس من مجالس المقر چار مجلسوں کے اندر, من مجالس المقر اقرار کرنے والے کی مجلسوں میں سے چار مجالس کے اندر, کلما اقر ردہ القاضی وہ جب بھی اقرار کرے ردہ القاضی قاضی اسے کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا بھائی. فَإِذَا تَمَّ اِقْرَارُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بس جب پورا ہو جائے اس کا اقرار چار مرتبہ, سَأَلَهُ الْقَاضِي عَنِ الزِّنَا تو اب پوچھے گا اس سے قاضی زنا کے بارے میں, مَا هُوَ زنا کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں زنا, وَكَيْفَ هُوَ اور وہ کیسے ہوتا ہے, وَأَيْنَ زَنَا اور کہاں اس نے زنا کیا ہے, وَبِمَنْ زَنَا اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے, تاکہ کسی طرح کیا ہو جائے کہیں نہ کہیں آ جائے خرابی اور حد کیا ہو جائے ساقط ہو جائے. بھائی صاحب قدوری نے پیچھے ایک اور سوال بھی ذکر کیا تھا, ومتا زنا کہ کب اس نے زنا کیا ہے, وہ یہاں نہیں ذکر کیا, گواہوں سے پوچھے گا کہ کب اس نے زنا کیا لیکن اقرار کرنے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا, یہ کیوں؟ وجہ یہ بھائی کہ وہاں پر تہمت تھی, یہاں تہمت کا خدشہ نہیں, وہاں بدگمانی پیدا ہوتی تھی کہ پہلے یہ لوگ انہوں نے اتنی دیر کر دی, پہلے چھپانا چاہتے تھے اور اب کسی دشمنی کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں, جبکہ یہاں اقرار کی بات چل رہی ہے اور اقرار میں تو اپنے نفس کے بارے میں ایک انسان بات کر رہا ہے, وہاں کسی اس قسم کی بدگمانی نہیں ہو سکتی بھائی. تو کہتے ہیں فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ جب وہ یہ سب کچھ بیان کر دے گا, لَزِمَهُ الْحَدُّ تو اس پر حد لازم ہو جائے گی, فَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْصَنًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ پس اگر زنا کرنے والا محسن بھائی, اس کو صاد کے فتحے کے ساتھ پڑھنا, سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان الفاظ میں سے ہے جن میں اس میں فاعل اس میں مفعول کے وزن پر آیا ہے, محسن اس میں مفعول ہے, احسن یحسن احسان سے. محسن کہتے ہیں پاک دامن شادی شدہ آدمی کو بھائی, پاک دامن شادی شدہ آدمی, بس اگر زنا کرنے والا پاک دامن شادی شدہ آدمی تھا, رجمہ بالحجارتی تو رجم کرے گا اس کو پتھروں کے ساتھ, حتا یموتا یہاں تک کہ وہ مر جائے, یہاں تک کہ وہ مر جائے. بھائی بھائی یہ آپ محسن کے اوپر حاشیہ دیا ہوا ہے جی, یہ ذرا حاشیہ دیکھ دیجئے بھائی, آگے قدوری کے اندر بھی یہ تفصیل آ جائے گی بھائی, لیکن یہیں پر آپ جان لیں کو بھائی. کہتے ہیں المحسن من اجتمع فیہ شرائط الاحسان, محسن وہ آدمی ہے جس کے اندر احسان کی شرائط جمع ہو جائیں, وہی سبعت اور یہ کتنی شرائط ہیں؟ سات. عام شادی شدہ آدمی نہیں مراد بھائی, سات شرطیں ہیں, ساتوں پوری ہوں گی پھر اس کے بعد حد آ سکتی ہے ورنہ حد نہیں آئے گی. پہلی شرط البلوغ, کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہو. دوسری شرط العقل, عقل بھی ہو مجنون نہ ہو. والاسلام, تیسری شرط اسلام ہو یعنی مسلمان ہو. چوتھی شرط حریت, آزاد آدمی ہو غلام نہ ہو. پانچویں شرط والنکاح الصحیح, کیا ہو؟ نکاح صحیح کیا ہو اس نے. اور چھٹی شرط بھائی والدخول بها, اور کیا کیا ہو؟ صحبت کی ہو اپنی بیوی کے ساتھ بھائی, کیا کیا ہو؟ نکاح صرف نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ اس کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت بھی کی ہے. ساتویں شرط وہما علی صفت الاحسان, اور وہ دونوں احسان کی صفت پر ہوں, یعنی وہ جس پر زنا کا وہ آدمی بھی اور اس کی بیوی بھی, اور اس کی بیوی دونوں احسان کی صفت پر ہوں. معلوم ہوا ایک آدمی ہے اس کی بیوی یہودیہ ہے, آدمی مسلمان ہے اور بیوی یہودیہ ہے, معلوم ہوا یہ آدمی محسن نہیں کیونکہ ساتویں شرط پوری نہیں, کیونکہ احسان کے اندر ایک شرط اسلام کی ہم نے لگائی تھی بھائی, اور یہاں میاں کے اندر تو اسلام ہے, بیوی کے اندر اسلام ہے نہیں, معلوم ہو یہ دونوں احسان کی صفت پر نہیں. جبکہ احسان میں ضروری ہے بھائی احسان رجم میں کہ میاں بیوی دونوں کس صفت پر ہوں, احسان کی صفت پر ہوں, یعنی دونوں مسلمان ہوں. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ سات شرطیں پوری ہوں, عاقل بالغ مسلمان آزاد نکاح صحیح کیا ہوا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اور بیوی بھی اسی کی طرح ہے, یعنی وہ بھی کیا ہے صفت احسان پر ہے, یعنی مسلمان عاقل بالغ وغیرہ یہ شرائط ہیں بھائی, یہ شرطیں پوری ہیں ہونی چاہیے. یہ شرطیں پوری ہوئی تو اب یہ شخص محسن ہے, یہ کیا ہے پاک دامن ہے شادی شدہ ہے. اب یہ شخص زنا کرتا ہے تو اس پر اس کو رجم کیا جانا چاہیے بھائی, اس کو نکاح جیسی عظیم نعمت حاصل تھی بھائی اور کامل طریقے پر حاصل تھی, سمجھ میں آیا, اور پھر اس کامل نعمت کے آنے کے بعد یہ شخص زنا کرتا ہے, معلوم ہوا یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے, اب اس کو کیا کر دینا چاہیے رجم کر کے ختم کر دینا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی, تو یہ ساری شرائط پوری ہوں اور میاں بیوی دونوں کے اندر ہوں پھر وہ شخص محسن ہے, اگر ان میں سے ایک بھی شرط کم ہو گئی تو وہ شخص محسن نہ ہوا, اور جب محسن نہ ہوا تو پھر اس پر رجم کی سزا بھی نہیں. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْسَنًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ, اور اگر زانی پاک دامن شادی شدہ آدمی تھا تو اس کو رجم کرے گا یا پتھروں سے یہاں تک کہ وہ مر جائے. اب اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو بتلائیں گے صاحب قدوری, کہ اس زانی محسن کو کیا کیا جائے گا, کھلے میدان میں لے کر نکلیں گے بھائی, کھلے میدان میں, اور وہاں پر لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی اور پھر اس پر پتھر برسائے جائیں گے, لیکن ابتدا گواہ کریں گے, سب سے پہلے پتھر کون ماریں گے گواہ بھائی, اس لیے کہ یہ بھی گویا ان پر آزمائش ہو گئی کہ شاید یہ گواہ کیا کر لیں. پتھر مارنا کسی کو بھائی انسان کو ہو سکتا ہے, اب ان کے دل نرم ہو کسی نے جھوٹی گواہی دی ہو تو کیا کر لے اپنی گواہی سے رجوع کر لے, دل سمجھ میں آیا, تو قتل کو اس اب اس کو چونکہ قتل کیا جانے لگا ہے تو شاید قتل کو عظیم سمجھ کر اپنی گواہی سے رجوع کر لیں اور اس شخص سے رجم کیا ہو جائے ساخت ہو جائے بھائی. تو وہ پہلے پتھر ماریں گے, اس کے بعد پھر جو حاکم ہے بھائی, پھر اس کے بعد عام لوگ بھائی, لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی, ایک صف جب رجم کر لے تو دوسری صف پھر کیا کرے گی رجم, پھر تیسری صف رجم کرے گی بھائی. اور پھر یاد رکھیے اگر اگر زنا اقرار کی وجہ سے ثابت ہوا ہے, اقرار کی وجہ سے, تو پھر رجم کیے جانے سے پہلے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر حد ساقط ہو جائے گی. حد کیا ہو جائے گی, کیونکہ اس کا ایک اور کلام آ گیا مولانا کہ میں تو جھوٹ بولا تھا, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے زنا نہیں کیا, تو اس میں بھی سچ کا استعمال آ گیا یا نہیں آ گیا, ہو سکتا ہے اب سچ بول رہا ہو تو استعمال آ گیا, تو اور حد شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتی ہے, تو یہاں بھی شبہ یا حد ساقط ہو جائے گی. اسی طرح اگر اقرار کرنے والے کو رجم کیا جا رہا تھا وہ بھاگ نکلا, کہتے ہیں اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, بس یوں سمجھیں گے اس نے کیا کر لیا رجوع کر لیا, بھاگ گیا, حد ختم ہوئی اس پر, سمجھ میں آیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا گیا کہ حضور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی تھی ایک چھوٹی سی کنکری ماری تھی بھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور پھر لوگوں سے فرمایا ارموا واتقوا الوجہ, تم مارو اور چہرے کو بچانا بھائی, چہرے پہ نہ مارنا پتھر بھائی. اور پھر حضور تشریف لائے, عام لوگوں نے رجم کیا. بعد میں حضور کو بتلایا گیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے تھے لیکن پھر لوگ ان کے پیچھے گئے اور ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا بھائی. تو حضور نے فرمایا بھائی جب وہ بھاگ گیا تھا تو تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا اس کو بھائی, معلوم ہوا بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. اچھا بھائی کہاں سے, جی کہتے ہیں یخرجہ الی ارض فضاء, لے کر نکلے اس کو امام, فضا کہتے ہیں خالی میدان, کشادہ زمین کو, کشادہ زمین کی طرف خالی میدان میں لے کر نکلیں گا امام, اسے لے کر نکلے. تب تدی الشہود, ابتدا کون کریں گے, گواہ کریں گے. تب تدی الشہود برجمی ہی, گواہ ابتدا کریں گے اس کے رجم سے. ثم الامام, پھر جو امام ہوگا وہ. ثم الناس, پھر اس کے بعد عام لوگ. فان امتنع الشہود من الابتداء سقط الحد, اگر باز رہے گواہ ابتدا کرنے سے سقط الحد, حد کیا ہو جائے گی بھائی, اس کو لے آئے گواہوں سے کہا چلو بھائی پتھر مارنا شروع کرو, گواہ پتھر مار ہی نہیں رہے, پھر کہا بھائی مارو پتھر ہی نہیں, پتھر مار ہی نہیں رہے بھائی بالکل. کہتے ہیں بس جب گواہ پتھر نہیں مار رہے تو حد کیا ہو جائے گی, ساقط ہو جائے گی. معلوم ہوا انہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا ہے, کیا کر لیا ہے بھائی, جب گواہی سے رجوع کر لیا تو پھر اس کو ان کو حد قذف آنی چاہیے, زنا کا الزام لگایا تھا اور پھر گواہی سے رجوع کر لیا. کہتے ہیں نہیں بھائی, صاف لفظوں میں تو رجوع نہیں کیا, صرف پتھر نہیں مارے تو ہم نے اس کو اسی طرح سمجھ لیا, کس کی طرح, گویا کہ رجوع کر لیا. صاف لفظوں میں اگر رجوع کرتے ہیں کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی, پھر حد قذف آ جائے گی, لیکن یہاں صاف لفظوں میں نہیں ہے, صرف پتھر نہیں مار رہے تو اس کی وجہ سے بھی حد ساقط ہوئی ہوں سمجھیں گے, رجوع کر لیا. تو کہتے ہیں فَإِنِ امْتَنَعَ الشُّهُودُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ, اگر باز رہے گواہ شروع کرنے سے سقط الحد, تو حد ساقط ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا, اور اگر زنا کرنے وہ شخص جس نے زنا کیا ہے, مقرن وہ مقر ہے یعنی اقرار کرنے والا ہے بھائی, پہلے تو زنا کس سے ثابت ہوا تھا, گواہی سے, تو وہاں ابتدا کون کریں گے, گواہ, اور اگر زنا اقرار سے ثابت ہوا ہے تو پھر امام ابتدا کرے گا, جو حاکم ہوگا وہ کیا کرے گا, جو امام ہوگا وہ ابتدا کرے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی کنکری سے ابتدا کی تھی, معلوم ہوا امام جو ہے وہ کیا کرے گا, ابتدا کرے گا. تو کہتے ہیں وہ انکان زانی مقرن, اگر وہ زانی جو ہے اقرار کرنے والا تھا, ابتدا الامام, تو امام ابتدا کرے گا. ثم الناس, پھر اس کے بعد لوگ بھائی. ویغسل ویکفن ویصلى علیہ, اور پھر اور اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی, یعنی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی بھائی, سمجھ میں آیا بھائی. وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْسَنًا, اور اگر وہ شخص محسن نہیں تھا جس پر زنا ثابت ہوا ہے بھائی, یعنی وہ سات شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہے, وَقَانَ حُرًّا, اور آزاد آدمی ہے, فَحَدُّهُ مِئَةُ جَلْدَةٍ, تو اس کی حد 100 کوڑے ہیں. يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ, حکم دے گا امام اس کی مارنے کا, بھی 100 ایسے کوڑے کے ساتھ, لا سمرت لہو, جس کے گرہ جس میں گرہیں نہ ہوں بھائی, گرہیں نہ لگی ہوئی ہوں بھائی. بھائی دیکھتے ہیں آپ بھائی, ایک شاخ جیسے ہوتی ہے, شاخ سے ایک لمبی شاخ ہو, اس سے آگے پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہر طرف نکلتی ہیں بھائی, یا جیسے ایک شاخ پر ہر طرف پھل لگے ہوتے ہیں, یہ تو یہ پھل شاخ کی گرہوں کی طرح ہیں, کس کی طرح ہیں,
شاخ پر گرہے ہیں.
آپ بتائیے, آپ یہ پھل تو چلو آپ دیکھتے ہیں ماریں گے پھل تو فوراً گر جائے گا, ایک چیز وہ مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہو اسی پھل کی طرح, اس کے ساتھ کسی کو ضرب لگائی جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک عام شاخ, سیدھی ہموار شاخ ہو جس میں کسی قسم کے کانٹے وغیرہ یا ابھار وغیرہ نہیں ہے, ہموار شاخ ہے, اس کی ضرب ہلکی ہوگی, اور جس میں ابھار وغیرہ ہوں گے یا اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور تو اس کی ضرب زیادہ شدید ہوگی. تو کہتے ہیں ایسی چیز سے پٹائی کرنی ہے ایسے کوڑے سے جس میں گریں وغیرہ نہ ہوں بھائی, کیونکہ اگر اس قسم کی کوڑے سے پٹائی کی پھر تو اس کی ہلاکت کا خدشہ ہے, اور ہم نے تو اس کو ہلاک نہیں کرنا, صرف کیا کرنی ہے سزا دینی ہے, تنبیہ کرنی ہے جی, تاکہ اسے بھی عبرت ہو اور لوگوں کو بھی عبرت ہو. تو کہتے ہیں یا امر الامام بضربہ بصوت لا ثمرۃ له, کہ حکم کرے گا امام اس کے مارنے کا ایسے کوڑے کے ساتھ, لا ثمرۃ له, کہ جس میں گرہ نہ ہو, ضربا متوسطا, درمیانی متوسط درجے کی ضرب مارانا, ضرب لگانے والا پورے زور سے ضرب نہیں لگائے گا, متوسط درجے کی ضرب لگائے گا بھائی, کیونکہ پورے زور سے لگائے گا پھر تو وہ شخص ہی ہلاک ہو جائے گا بھائی, 100 کوڑے لگ رہے ہیں تو وہ شخص کیا ہو جائے گا, وہ تو ہلاک ہو جائے گا بھائی. چنانچہ لکھتے ہیں علماء کرام بھائی کہ کوڑے مارنے والا اپنے ہاتھ کو سر سے اونچا نہیں کرے گا مارتے ہوئے, کوڑا مارتے ہوئے سر سے اونچا ہاتھ نہیں لے کر جائے گا, سر سے نیچے ہی رکھے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ سر سے اوپر لے کر گیا پھر تو معلوم ہو بڑے زور سے لگا رہا ہے بھائی, پورا ہاتھ پھیلا کر بھائی, تو سر سے اوپر نہیں ہاتھ لے کے جائے. اچھا, تو ضرب درمیانے درجے کی ضرب بھائی, ينزع عنه ثيابه, اور اتارے جائیں گے اس جس پر حد لگ رہی ہے اس سے اتار لیے جائیں گے, ثيابه اس کے کپڑے بھائی, ہاں ازار نہیں اتاریں گے, وہ کپڑا جس سے اس کا ستر ڈھانکا ہوا ہے, شلوار وغیرہ وہ نہیں کیونکہ ستر عورت ضروری ہے, ہاں باقی کپڑے اتار لیں گے بھائی کیونکہ مقصد ہے اس کو تکلیف دینا, اور کپڑے ہوں بدن پر تو پھر اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے بھائی, تو کپڑے اتار لیں گے. وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ, اور تقسیم کیا جائے گا ضربوں کو اس کے اعضاء پر, ضرب کو کیا کیا جائے گا اس کے ایک ہی عضو پر ضرب نہیں لگاتے رہیں گے ورنہ تو عضو بھی تلف ہو جائے گا, بلکہ پورے جسم پر کیا کیا جائے گا, مختلف جگہوں پر ضربیں لگائی جائیں گی تاکہ کوئی عضو بھی تلف نہ ہو, وہ آدمی بھی ہلاک نہ ہو, اور اس کو خوب اچھی طرح تکلیف بھی پہنچ جائے بھائی, تاکہ آئندہ جرم نہ کرے بھائی. تو یفرق الضرب علی اعضائه, تقسیم کیا جائے گا ضرب کو اس کے اعضاء پر, الا راسه ووجهه وفرجه, سوائے اس کے سر کے اور اس کے چہرے کے اور اس کی شرمگاہ کے, سر چہرے اور شرمگاہ پر نہیں ماری جائیں گی ضربیں, اس لیے کہ سر مجمع حواس ہے, سارے حواس سر کے اندر ہیں بھائی, تو سر پر ماریں گے ہلاک نہ ہو جائے بھائی. چہرہ مجمع حسن ہے مولانا, تمام حسن و جمال کس کے اندر ہے, چہرے کے اندر ہے, تو بھائی چہرہ بدنما نہ ہو جائے, اور شرمگاہ پر نہیں ماریں گے کہ کہیں ہلاک ہی نہ ہو جائے, کیونکہ شرمگاہ پر مارنے سے کیا واقع ہو سکتی ہے, موت واقع ہو سکتی ہے. وَإِن كَانَ عَبْدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ كَذَلِكَ, بھائی اگر وہ زنا کرنے والا غلام تھا, غلام کی سزا نصف ہوا کرتی ہے, تو اس کو کیا کریں گے 50 کوڑے لگائے جائیں گے, آزاد آدمی کے 100 کوڑے تھے تو غلام کے 50 کوڑے ہوں گے, اور غلام میں رجم بھی نہیں ہے, اوپر آپ پڑھ چکے ہیں بھائی رجم میں ضروری تھی حریت, اور غلام میں تو حریت نہیں, تو اس پر رجم نہیں آ سکتا کبھی بھائی. وَإِن كَانَ عَبْدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ كَذَلِكَ, اور اگر وہ غلام ہو تو کوڑے لگائے اسے 50, اسی طرح جیسے ہم نے بیان کیے کہ متوسط درجے کی ضربیں ہوں, اس قسم کا کوڑا ہو اور اس کے کپڑے اتارے جائیں گے, اور چہرے سر اور شرمگاہ کے علاوہ ضربیں لگائی جائیں گی. فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ اِقْرَارِهِ قَبْلَ اِقَامَةِ الْحَدِّ پس اگر رجوع کر لیا اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے قبل اقامت الحد حد کے قائم کرنے سے پہلے قبل اقامت الحد علیہ قبل اس کے کہ حد قائم کی جائے اس پر او فی وسط یا اس نے اقرار رجوع کر لیا کب حد کے بیچ میں حد کوڑے لگنا شروع ہو چکے ہیں بیچ میں اس نے کیا کر لیا اپنے اقرار سے رجوع کر لیا قُبِلَ رُجُوعُهُ تو اس کے رجوع کو قبول کیا جائے گا اس لیے مولانا کہ پہلے اس نے کہا تھا میں نے زنا کیا ہے اب کہہ رہے ہیں میں نے زنا نہیں کیا تو شبہ آ گیا یا نہیں آ گیا پتہ نہیں پہلی بات سچی ہے یا بعد والی بات سچی ہے تو شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو جائے کرتی ہے ثابت ہو جاتی ہے تو رجوع قبول کر لیں گے قبول کر رجوع کو قبول کیا جائے گا وَقُلْ لِيَا سَبِيلُهُ اور اس کے راستے کو خالی کر دیا جائے گا یعنی اسے چھوڑ دیا جائے گا کیا معنی قُلْ لِيَا سَبِيلُهُ اسے چھوڑ دیا وَيُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ اور مستحب ہے امام کے لیے کہ وہ تلقین کرے اقرار کرنے والے کو رجوع کرنے کی جو شخص آیا اور زنا کا اقرار کر رہا ہے امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسے کیا کرے تلقین کرے رجوع کرنے کی کہ رجوع کر لو اور یوں کہے وَيَقُولُ لَهُ یوں کہے لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ قَبَّلْتَ شاید تُو نے چھوا ہوگا أَوْ قَبَّلْتَ یا بوسا لیا ہوگا زنا نہیں کیا ہوگا صرف چھوا ہوگا یا بوسا لیا ہوگا یا یوں کہے بھائی تم نے شاید نکاح کیا ہوگا کیا کیا ہوگا نکاح یا شبہ کی وجہ سے صحبت کی ہوگی تو کسی طرح اس کو رجوع کی تلقین کرے والرجل والمرأة فی ذالک سواء اور مرد اور عورت اس کے اندر برابر ہیں بھائی یہ جو طریقہ بیان ہوا ہاں کچھ فرق ہے وہ بیان کرنے لگے غیر ان المرأة لا تنزع عنها ثيابها علاوہ اس کے کہ عورت سے اتارے نہیں جائیں گے اس کے کپڑے الا الفرو والحشو سوائے فرو و حشو کے فرو کہتے ہیں پوستین کو بھائی جانوروں کی کھال کو آپ جانتے ہیں جانور گائے بکری وغیرہ کا چمڑا اتار لیتے ہیں اور اس کو دباغت وغیرہ دے کر صاف کر کے کپڑے کی طرح استعمال کرتے ہیں اس سے کوٹ وغیرہ بنتے ہیں بھائی اگر چمڑے کی کوئی کوٹ وغیرہ یا موٹے کپڑے اس نے پہنے میں وہ اتار لیے جائیں گے اور حشو کہتے ہیں وہ چیز جسے دوسری چیزوں میں بھرا جاتا ہے جیسے روئی تو یہاں حشو سے روئی نہیں مراد ہاں وہ کپڑا مراد ہے جس کے اندر روئی بھری ہوئی ہو یعنی کوئی موٹا کوٹ وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں وہ اس عورت سے اتار لی جائیں گی کیونکہ اس کے ان کے ہوتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ اور اگر اس کے لیے گڑھا کھودا گیا رجم کے اندر تو یہ بھی جائز ہے بھائی دیکھیے مرد کو جب کوڑے لگائے جائیں گے اس کی قمیض اتار لی گئی اور پھر اسے کھڑا کیا جائے گا اور اب اس کو کوڑے لگائے جائیں گے جبکہ عورت کو جب کوڑے لگائیں گے تو بٹھائیں گے بھائی اسے بٹھا کر پھر اسے کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے پردہ زیادہ ہے بھائی بٹھانے میں اور نیز عورت کے لیے گڑھا کھدوانا بھی جائز رجم کے اندر کیا کیا جائے رجم میں گڑھا کھدوا دیا جائے سینے تک عورت کے عورت سینے تک گڑھے میں دبی ہوئی ہے تھوڑا سا یہ بازو کندھے اور سر باہر ہے اور پھر اس کو کیا کر دیا جائے رجم کر دیا جائے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بلکہ خود گڑا کھدوانا اس کے لیے بہتر ہے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ اور اگر گڑھا کھودا گیا پھر عورت کے لیے پھر رجم کے میں جازہ تو یہ بھی جائز ہے بلکہ میں نے بتلایا یہ بہتر ہے وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ اور قائم نہیں کر سکتا آقا حد کو اپنے غلام اور اپنی باندی پر إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ مگر امام کی اجازت بھائی حد قائم کرنا صرف امام کا کام ہے، کوئی اور حد قائم نہیں کر سکتا. اگر آقا اپنی باندی یا غلام پر بھی قائم کرنا چاہے حد تو قائم نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کون اجازت دے دے، امام اجازت دے دے، پھر تو گویا امام کی طرف سے ہی ہے بھائی. وَإِن رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الرَّجْمِ ضُرِبَ الْحَدُّ. صورت ہے مسئلہ یہ بھائی، چار گواہوں نے گواہی دی، زنا ثابت ہو گیا، ابھی حد جاری نہیں کی گئی تھی کہ ان چار میں سے ایک نے رجوع کر لیا. کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. اچھا اب بھائی کہتے ہیں ان سب کو اگر رجم کا مسئلہ تھا، یاد رکھیے بھائی گواہ آئے، ان چار آدمیوں نے گواہی دی زنا کے بارے میں ایک شخص کے، اب اس شخص کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ رجل محسن ہے، اس کو کیا کر دو؟ رجم کر دو. رجم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر اب ابھی رجم کیا نہیں تھا کہ ایک گواہ نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. تو یاد رکھیے بھائی ان سب کو حد لگائی جائے گی بھائی، ان سارے گواہوں کو پر کیا لگائی جائے گی؟ حد لگائی جائے گی بھائی، حد قذف کی. کون سی حد بھائی؟ ایک پر تو اس لیے لگائی جس نے رجوع کیا، اس نے پہلے کہا تھا اس آدمی نے زنا کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے میں نے جھوٹی گواہی دی. معلوم ہوا ایک مسلمان آدمی پر زنا کی تہمت لگائی تھی بھائی، اور جب زنا کی تہمت لگائے کوئی شخص دوسرے پر تو اس پر کیا آیا کرتی ہے؟ حد قذف. تو اس ایک پر تو حد قذف آ گئی، باقی تین کو حد کیوں لگائیں گے؟ وجہ یہ مانا نا زنا کے لیے چار گواہ ضروری تھے، جب ایک نے رجوع کر لیا باقی کتنے رہ گئے؟ تین گواہ رہ گئے، اور تین آدمی کہہ رہے ہیں فلا آدمی نے زنا کیا ہے، اس سے حد آئی؟ جب حد نہیں آئی تو اب ان پر حد قذف آ جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو گویا یوں سمجھو اب چاروں پر حد قذف آئے گی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِن رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الرَّجْمِ ضُرِبَ الْحَدُّ، اور اگر رجوع کر لیے کسی گواہوں میں سے کسی ایک نے بعد الحکمی بعد فیصلے کے، بعد الحکمی فیصلے کے بعد، قبل الرجمی رجم سے پہلے، ضُرِبَ الْحَدُّ، تو ان سب کو حد لگائی جائے گی. لیکن اگر کوڑے لگانے کی حد، یہ تو تھا رجم کے اندر، اگر کوڑے لگانے کی سزا تھی بھائی، رجل محسن نہیں تھا بھائی زنا کرنے والا، تو اس پر کیا سزا تھی؟ جی اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے تھے، اب 100 کوڑے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ایک آدمی نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. تو اب صرف جس نے رجوع کیا ہے اس پر حد قذف آئے گی، باقیوں پر حد قذف نہیں بھائی. یہ بالاجماع ہے مولانا کہ کوڑوں کی صورت میں کوئی رجوع کرنے والا جو ہے صرف اسی کو کوڑے لگائے جائیں گے. وسقط الرجم عن المشهود علیہ، اور نیز رجم بھی ساقط ہو جائے گا مشہود علیہ سے، وہ جس پر گواہی دی گئی تھی، جس آدمی کے خلاف گواہی دی گئی تھی اس سے رجم بھی کیا ہوا بھائی؟ چار گواہوں میں سے ایک نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. تو آپ گواہ کتنے رہ گئے؟ تین، اور تین گواہوں کی وجہ سے رجم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. لہذا اس مشہود علیہ سے رجم بھی ساقط ہوا. وَإِن رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ، بھائی اس کو رجم کر دیا گیا، اس کے بعد گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا، کہتے ہیں اب صرف جو رجوع کرنے والا ہے اس پر حد قذف جاری ہوگی. رجوع کرنے والا جو ہے حد قذف جاری ہوگی، باقیوں پر نہیں، کیونکہ وہاں تو سزا بھی نافذ ہو چکی ہے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا بھائی، تو اس پر حد قذف جاری ہوگی. اور نیز اس پر زمان بھی آئے گا، اس کو زمان دینا پڑے گا، دیت دینا پڑے گی بھائی. کتنی دیت؟ کہتے ہیں بھائی چار کی وجہ سے ایک جان گئی ہے، تو چار میں سے ہر ایک پر کتنی دیت کا کتنا حصہ آتا ہے؟ چار گواہوں نے گواہی دی تھی جس کی وجہ سے ایک آدمی کو رجم کر کے قتل کر دیا گیا، تو ان چاروں کا حصہ ہوا اس کے قتل میں، تو ان چاروں پر پوری ایک دیت آ گئی، کیونکہ انہوں نے یہ ایک جان کے جانے کا سبب بنے، تو اس کی دیت ان چاروں پہ تقسیم ہوگی، تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آئے گا؟
چوتھا حصہ، لہذا اس رجوع کرنے والے پر چوتھا حصہ دیت کا بطور زمان کے آ جائے گا۔
تو کہتے ہیں وہ ان رجع بعد الرجم خود الراجع وحده، اور اگر رجوع کر لیا رجم کے بعد ایک گواہ نے خود الراجع وحده، تو حد لگائی جائے گی رجوع کرنے والے پر اکیلے، والضامین ربع دیتی، اور وہ ضامین ہوگا کتنے کا؟ ربع دیت کا، بھائی ربع دیت کا چوتھا حصہ۔ وان نقص عدد الشهود عن اربعه خود جميعا،
اور اگر کم ہو گیا گواہوں کے، ہاں بھائی،
وان نقص عدد الشهود عن اربعه خود جميعا،
اور اگر گواہوں کی تعداد کم ہو گئی چار سے، تو پھر ساروں پر حد آ جائے گی، بھائی ساروں کو حد لگائی جائے گی۔ بھائی بعض اوقات گواہ چار ہوتے ہیں، بعض اوقات گواہ پانچ ہوتے ہیں، بعض اوقات گواہ چھ ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان مثلاً چھ گواہ تھے، چھ گواہوں کی وجہ سے ایک آدمی کو رجم کر دیا گیا، اور رجم کے بعد ان میں سے ایک گواہ نے کیا کیا؟ رجوع کر لیا، تو اس ہر ایک گویا گواہی کا چوتھا حصہ تھا، اس پر ربع دیت آ جائے گی۔ لیکن اس ایک کے رجوع کرنے کے باوجود باقی کتنے گواہ ہیں؟ پانچ، اور چاہیے کتنے تھے؟ چار، تو ابھی بھی گواہ پورے ہیں۔ پھر دوسرے نے بھی رجوع کیا، پھر تیسرے نے بھی رجوع کر لیا، اب باقی کتنے رہ گئے؟ تین رہ گئے بھائی، کتنے رہ گئے؟ یا تھے ہی صرف چار، ان میں سے ایک نے رجوع کر لیا تھا، تو باقی کتنے رہ گئے؟ تین۔ تو اب ان سب پر کیا آئے گی؟ حد آئے گی، حد قذف بھائی، کیونکہ نصاب پورا نہ رہا۔ تو کہتے ہیں وَإِن نَقَصَ عَدُدُ الشُّهُودِ مِنَ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّ جَمِيعًا، اور اگر کم ہو گیا گواہوں کا عدد چار سے، تو حد لگائی جائے گی ان سب کو۔ وإحسان الرجم أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحسان۔ بھائی وہی احسان رجم، وہ جو حاشیہ میں نے آپ کو بتایا تھا سات شرائط احسان رجم کی، وہی صاحب قدوری اب ذکر کر رہے ہیں، اور رجم کی قید لگائی، چلیے وہ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں احسان الرجمی، احسان رجم یہ ہے، ان یکون، کہ وہ شخص جو ہے حرن آزاد ہو، بالغن عاقلا مسلمن، عاقل بالغ مسلمان ہو، قد تزوج امرأتا نکاحا صحیحا، اور تحقیق اس نے نکاح کیا ہو کسی عورت سے، نکاح صحیح، نکاح فاسد نہ ہو، نکاح صحیح ہو، ودخل بها، اور اس کے ساتھ کیا کر چکا ہو؟ صحبت کر چکا ہو، وہما علی صفت الاحسان، اور دونوں کس پر ہوں؟ صفت احسان پر، میاں بیوی، یعنی دونوں مسلمان ہوں، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے احسان رجم بھائی، اور احسان رجم کہا صاحب قدوری نے، یہ نہیں کہا الاحسان ہو، بلکہ کیا کہا؟ احسان، یہ دراصل احتراز کیا احسان قذف سے۔ بھائی کسی آدمی پر اگر زنا کی تہمت لگائی جائے، تو تہمت لگانے والے پر فوراً حد نہیں آئے گی، بلکہ جس پر تہمت لگائی ہے اس کا پاک دامن ہونا ضروری، محسن ہونا ضروری ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگایا تو حد قذف آئے گی، اور تو احسان قذف اس کے اندر بھی شرائط ہیں۔ پاک دامن کس کو کہیں گے؟ یاد رکھیے وہاں باقی شرائط ہیں، البتہ نکاح اور صحبت کی شرط نہیں، وہاں نکاح اور صحبت وغیرہ کی۔ بھائی دیکھیے احسان و احسان الرجمی کہا بھائی، جس کے نیچے لکھا ہوا ہے وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ كُلُّهَا مُعْتَبَرَةٌ فِي اِحْسَانِ الْقَذْفِ، اور یہ ساری شرائط معتبر ہیں احسان قذف میں، غیر النکاح والدخول، علاوہ نکاح اور دخول یعنی صحبت کی۔ مل گیا بھائی؟ بین السطور ہے آپ کی کتابوں میں، احسان الرجم کے نیچے لکھا ہوا ہے بھائی۔ اچھا، تو احسان قذف میں بس یاد رکھیے وہاں یہ ساری شرائط نہیں ہے، تو احسان رجم کہہ کر احسان قذف کو نکال دیا کہ یہ اس کی بات ہم نہیں کر رہے، کس احسان کی بات کر رہے ہیں؟ احسان رجم۔ ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم.
آپ نے پڑھا غیر شادی شدہ ہو تو اس کی حد کیا ہے زنا کی؟ 100 کوڑے. اور شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کیا جائے گا. کیا ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. جس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے اس کے لیے رجم نہیں، جس کے لیے رجم ہے اس کے لیے کوڑوں کی سزا. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ رجم والے کو پہلے کوڑے بھی لگائیں گے. کیا کریں گے؟ پہلے کوڑے لگائیں گے پھر رجم کریں گے. ہمارے نزدیک نہیں بھائی. ولا یجمع فی المحصن بین الجلد والرجم، اور جمع نہیں کیا جائے گا محصن کے اندر کوڑوں کو اور رجم کو. ولا یجمع فی البکر بین الجلد والنفی. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر کیا کرے، زنا کر لے، تو 100 کوڑے بھی لگائیں گے اور جلا وطن بھی کر دیں گے، اس علاقے سے بھی نکال دیں گے، اس پہ پابندی لگا دیں گے بھائی، اس کو جلا وطن بھی کر دیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، سمجھے، سال کے لیے اسے کیا کر دیں گے، مثلا جلا وطن سال کے لیے کر دیا بھائی. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، صرف حد کیا ہے؟ کوڑے لگانا ہے. یہ جلاوطنی حد کا حصہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جلاوطنی حد کا حصہ ہے، کوڑے بھی لگائیں گے اور جلاوطن بھی کریں گے، جلاوطنی کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ حد کا باقاعدہ حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، حد صرف 100 کوڑے ہے، جلاوطنی نہیں. ہاں جلاوطن اگر قاضی مصلحت سمجھے تو جلاوطن بھی کر سکتا ہے، لیکن جلاوطنی حد کا حصہ نہیں ہے، یہ سیاست پر محمول ہے. اگر اس میں قاضی اور حاکم مصلحت سمجھتا ہے تو یہ بھی ساتھ ملا دے، ویسے یہ حد کا حصہ نہیں. یہ مانا ہے ولا یجمع فی البکری بین الجلد والنفی، اور جمع نہیں کیا جائے گا فی البکری کنوارے کے اندر، یعنی غیر شادی شدہ میں، بین الجلد والنفی. کس چیز کو جمع نہیں کیا جائے گا؟ کوڑوں کو اور نفی، کہتے ہیں جلاوطنی کو، کوڑے اور جلاوطنی ان کو جمع نہیں کیا جائے گا. الا ان یرى الامام ذلک مصلحتا، مگر یہ کہ امام دیکھے اس کے اندر مصلحت، اس کو امام کیا سمجھے؟ اس کو مصلحت سمجھے. فَيُعَذِّرُ بِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى، تو تعزیر دے دے گا اس کے ساتھ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى، اتنی مقدار جتنی اس کی رائے ہو، جتنا وہ مناسب سمجھے. فَيُعَذِّرُ بِهِ اَي بِالنَّفِي، تو وہ تعزیر بالنفی یعنی جلاوطنی کی سزا دے دے گا. عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى، اتنی مقدار پر، مَا يَرَى جو کہ اس کی، جو وہ مناسب سمجھتا ہے، جو اس کی رائے ہے، اس رائے کے مناسب جلاوطنی کی سزا بھی دے دے گا. وَإِذَا زَنَ الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ. صورت یہ بھئی، ایک شخص ہے بیمار ہے، اس نے زنا کر لیا، اور اس شخص کی سزا رجم بنتی ہے. مثلا یہ محسن تھا، کیا تھا؟ شادی شدہ ہے، تو اب کیا اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں پھر رجم کریں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اب ٹھیک کرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم میں ویسے بھی اس کی جان چلی جانی ہے، تو ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا بیکار ہے. لیکن اگر وہ مریض ایسا ہے کہ وہ محسن نہیں ہے، اور اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ 100 کوڑے بنتی ہے، تو اب کوڑے نہیں لگائیں جائیں گے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے، ٹھیک ہوگا پھر کوڑے لگائیں گے. اس لیے کہ حالت مرض میں اگر کوڑے لگائے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی جان چلی جائے، تو وہاں رجم میں تو جانی ہی تھی جان، لہذا وہاں انتظار ٹھیک ہونے کا نہیں، یہاں جان لینا مقصد نہیں ہے، لہذا انتظار کریں گے کہ ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں وَإِذَا زَنَ الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ، جب زنا کیا کسی مریض نے اور اس کی حد رجم تھی، رجیما، تو اس کو رجم کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ، اور اس کی اگر حد جو ہے وہ کوڑے ہیں،
لم یجلد تو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، حتی یبرا یہاں تک کہ یہ تندرست ہو جائے، فاذا زنت الحامل بھائی اگر عورت نے کوئی حاملہ تھی بھائی زنا کر زنا جس عورت نے کیا وہ کیا تھی حاملہ تھی یا زنا سے وہ حاملہ ہو گئی تو پھر اسے رجم نہیں کریں گے، اگر رجم کرنا پڑا اس پر حد نہیں لگائیں گے بھائی، سمجھ میں آیا، حد نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ کہیں عورت کا تو قصور ہے بچے کا کوئی قصور نہیں تو وہ بچہ نہ ہلاک ہو جائے، تو کہتے ہیں فَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ اگر زنا کر لے حاملہ لم تو حد تو اسے حد نہیں لگائی جائے گی، حتی تضع حملها یہاں تک کہ یہ اپنے حمل کو جنم دے دے، وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدُ اور اگر اس عورت کی حد کیا ہے کوڑے ہیں بھائی، اگر رجم تھا تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، وضع حمل کے بعد اب کیا کرتے ہیں اسے رجم کر دیں گے، وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدُ اور اگر اس عورت کی حد کوڑے تھی، فَحَتَّى تَتَعَلَّى مِن نِفَاسِهَا یہاں تو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اپنے نفاس سے، نفاس سے بھی پاک ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس پر حد جاری کریں گے، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ إِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ خَاصَّةً بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ حد کے اندر اگر ایک وہ زنا وغیرہ میں زنا میں اگر ایک ماہ کی مدت گزر گئی تو یہ جرم قدیم ہو گیا اور اس کی وجہ سے اب حد کیا ہو جائے گی، حد ساقط ہو جائے گی، سمجھ میں آیا، یہ پرانی ہو گئی بات بھائی، آپ چار گواہوں نے آ کر گواہی دی زنا کے بارے میں اور مہینہ گزر چکا ہے تو کیا اس گواہی کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے، کہتے ہیں بھائی اگر یہ اتنی دور رہتے تھے کہ ان کی دور ہونے کی وجہ سے ان کو مہینہ لگ گیا آنے آتے آتے تو اب ان کی گواہی قبول ہے کیونکہ ان کا عذر ہے، یہ اتنی دور رہتے تھے کہ مہینے سے پہلے پہنچ ہی نہ سکے، اور اگر یہ عذر نہیں ہے یعنی وہ اتنی دور نہیں رہتے تو پھر اس صورت میں زمانہ گزر چکا ہے، بات پرانی ہو گئی، اب ان کی گواہی قابل قبول نہیں، اب وہ بدگمانی آ گئی، مولانا مار بھائی تم تو اتنی دور بھی نہیں رہتے تھے، پھر تم ایک مہینے سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، اب زنا کی گواہی دے رہے ہو، معلوم ہوا پہلے تم پردہ پوشی کرنا چاہتے تھے، پردہ ڈالنا چاہتے تھے اور اب کسی نئی دشمنی تمہارے درمیان پیدا ہوئی ہے، اب تم اس دشمنی کی وجہ سے گواہی دینے آ گئے، تو اس تہمت کی وجہ سے اب گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ جب گواہی دی گواہوں نے بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ پرانی حد کے بارے میں جی لَمْ يَمْنَعْهُمْ کہ روکا نہیں تھا منع نہیں کیا تھا ان کو عن اقامتی ہی اس حد کے قائم کرنے سے بُعْدُهُمْ ان کے دور ہونے نے یعنی ان کی دوری مانع نہیں تھی اس حد کے قائم کرنے سے عن الامام امام سے بُعْدُهُمْ عن الامام ترجمہ مشکل ہے یہاں بھائی بُعْدُهُمْ عن الامام یہ جو ان کی امام سے دوری جو تھی یہ مانع نہیں تھی عن اقامتی ہی اقامت الحد دی حد کے بھائی اگر دوری مانع تھی پھر تو گواہی قبول کر لیں گے اگر ان کی دوری مانع نہیں تھی اس حد کے قائم کرنے سے تو لم تقبل شہادتہم تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی الا فی حد القذف خاصتاً مگر حد قذف کے اندر خاص طور پر کہ وہاں زمانہ زیادہ بھی گزر جائے مہینہ دو بھی گزر گئے پھر بھی کیا کریں گے گواہی کو قبول کر لیں گے وہ دعویٰ کرتا ہے اس لیے کہ حد قذف میں حق العبد بھی ہے کیا ہے حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، ایک آدمی نے دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تو جب تک وہ دعویٰ نہیں کرے گا اس وقت تک حد بھی نہیں ہے، تو لہذا اس بندے کا حق ہے، یہ چاہے تو دعویٰ کرے چاہے تو دعویٰ نہ کرے، لہذا اب یہ اس کے اندر تھوڑی مدت زیادہ بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وَمَن وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عُذِّرَ، اور جس نے صحبت کی کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ، فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ شرمگاہ کے علاوہ میں، عُذِّرَ تو اس پر اس کو سزا دی جائے گی، تعزیر لگائی جائے گی، اس پر تعزیر آئے گی۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی کیا آئے گی؟ اس پر تعزیر آئے گی، تعزیر بھائی سمجھ میں آیا بھائی تعزیر۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔